بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر. ناظرین السلام علیکم، میں علی عباس رضوی پروگرام زاویہ نگاہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. زاویہ نگاہ میں پیش خدمت ہے رواں ہفتے کے بعض اہم واقعات کا جائزہ. تو آئیے پہلے موضوعات پر ایک نظر ڈالتے ہیں. یا ناظرین، جیسا کہ آپ نے سرخیوں میں ملاحظہ فرمایا، یمن کے مختلف علاقوں میں تحریک انصار اللہ اور عوامی کمیٹیوں اور دوسری جانب دہشت گردوں کے درمیان لڑائیاں بدستور جاری ہیں. اس درمیان آج اطلاع یہ ہے کہ سنا کے قریبی شہر ارحب کو انصار اللہ تحریک اور اس کے حامیوں نے دہشت گردوں کے قبضے سے آزاد کرا لیا ہے. ایک طرف جہاں انصار اللہ تحریک اور اس کے ساتھ شامل عوامی کمیٹیاں دہشت گردوں کے خلاف یہ کے بعد دیگرے مسلسل کامیابیاں حاصل کرتی جا رہی ہیں، وہیں یہ بھی اطلاعات ہیں کہ امن معاہدے کی مخالف بعض طاقتیں، من جملہ سعودی عرب، کی کوشش یہ ہے کہ تحریک انصار اللہ اور یمنی حکومت کے درمیان ہونے والے امن معاہدے کو جیسے بھی ہو سبوتاج کریں. اور اس کے لیے انہوں نے سب سے بہتر طریقہ یہ پایا ہے کہ القاعدہ سے وابستہ دہشت گردوں کی یمن میں تقویت کی جائے. ملاحظہ فرمائیے، اس سلسلے میں ہمارا یہ تجزیہ.
اگرچہ یمن میں حکومت کی تشکیل کے بعد یہ توقع کی جا رہی تھی کہ اس ملک میں اب امن و امان قائم ہو جائے گا، لیکن یوں دکھائی دیتا ہے کہ کچھ عناصر نہیں چاہتے کہ اس ملک میں امن و امان کا قیام عمل میں آئے. حوثی گروہ اور سنا کے مابین ہونے والے امن معاہدے کے بعد دہشت گرد گروہ القاعدہ نے ستمبر کے مہینے سے دہشت گردانہ کارروائیاں شروع کر دی ہیں. یمن کے مرکزی اور مغربی علاقے میں گزشتہ 3 ماہ سے دہشت گرد گروہ القاعدہ اور حوثیوں کے مابین شدید جھڑپیں ہو رہی ہیں، جبکہ حضر عمود اور البیزا صوبوں میں گزشتہ 3 ہفتے سے خونریز جھڑپوں کا آغاز ہو گیا ہے. البیزا صوبے کے بعض علاقے 2012 سے دہشت گرد گروہ القاعدہ کے کنٹرول میں رہے تھے، لیکن اس صوبے میں الحوثی فورسز کے آنے کے بعد وہاں شدید جھڑپیں شروع ہو گئیں، جس کی وجہ سے الحوثیوں سے وابستہ انصار اللہ تحریک کے 6 افراد شہید ہو گئے. البتہ یوں دکھائی دیتا ہے کہ 21 ستمبر کو جب الحوثی گروپ نے سنا کا کنٹرول سنبھالا تو جھڑپوں نے نیا رخ اختیار کیا. سنا کے جنوب میں واقع شہر ردا میں الحوثیوں اور دہشت گرد گروہ القاعدہ کے مابین ہونے والی جھڑپوں میں اب تک 30 افراد مارے جا چکے ہیں. دہشت گردوں کے ایک اور گروپ انصار الشریعہ نے بعض یمنی قبائل کو الحوثی گروپ کے خلاف جنگ کے لیے ابھارا ہے. اس درمیان اہم نقطہ یہ ہے کہ جب سے الحوثی گروپ دہشت گرد گروہ انصار الشریعہ اور القاعدہ کے خلاف نبرد آزما تھا تو یمن کی فوج احتیاط سے کام لے رہی تھی، جس سے شکوک و شبہات پیدا ہوئے. سعودی عرب سے شائع ہونے والے اخبار الحیات نے حال ہی میں یہ خبر دی ہے کہ القاعدہ سے تعلق رکھنے والے سعودی باشندے یمن میں دہشت گردانہ کارروائیوں میں ملوث ہیں، اور دہشت گرد گروہ القاعدہ سے تعلق رکھنے والے گروہ انصار الشریعہ کے سعودی عرب کے باشندوں نے جنوبی یمن میں سیکورٹی فورس کے کیمپ پر حملہ کر کے سیکورٹی فورس کے 7 اہلکاروں کو موت کے گھاٹ اتار دیا ہے. البتہ الحوثی گروپ اور سنا کے مابین ایک قومی حکومت کی تشکیل کے حوالے سے ہونے والے سمجھوتے کے بعد سعودی عرب نے یمن کی حکومت کے لیے اپنی مالی امداد بھی روک دی ہے. اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے بھی یمن کی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے ایک اجلاس منعقد کیا، جس میں سعودی عرب کی جانب سے یمن کی مالی امداد روکے جانے کا جائزہ لیا گیا. اور اس کے علاوہ سلامتی کونسل کی جانب سے یمن کی بعض شخصیات، من جملہ یمن کے سابق صدر علی عبداللہ صالح کے خلاف کارروائی کرنے کے نتائج پر بھی بات ہوئی. بعض سیاسی حلقوں کا کہنا ہے کہ اس ملک کے بعض مسائل اور مشکلات اور سیکورٹی کا مسئلہ سابق حکومت کے اعلی کاروں کی کارروائیوں کی وجہ سے ہے، اور خاص طور سے اس لیے بھی کہ یمن میں علی عبداللہ صالح کی حکومت کے آخری مہینوں میں القاعدہ کو تمام تر کارروائیوں کے لیے کھلی چھوٹ دے دی گئی تھی. حالیہ مہینوں میں یمن کے تکفیریوں کی جانب سے دہشت گرد تکفیری گروہ داعش کی بیعت کرنے سے متعلق رپورٹیں بھی شائع ہو چکی ہیں. ایسا گروہ کے جس کی سعودی عرب مالی اور اسلحہ جاتی حمایت کر رہا ہے، لہٰذا الحوثی گروپ کے خلاف دہشت گرد گروہوں کے حملوں کے پیچھے سعودی عرب اور علی عبداللہ صالح کے عناصر کے ہاتھ کو خارج از امکان قرار نہیں دیا جا سکتا.
ناظرین، یمن کے بعد اب رخ کرتے ہیں مصر کا. 3 جولائی 2013 کو فوجی بغاوت کے ذریعے مصری عوام کے منتخب صدر محمد مرسی کا تختہ الٹے جانے کے بعد سے جو عوامی مظاہرے شروع ہوئے تو اب تک وہ تھمنے کا نام نہیں لے رہے ہیں. اگرچہ اس دوران مصر کی فوجی حکومت نے لاکھ کوشش کی کہ مخالفین کو اور خاص طور پر اخوان المسلمین کو جیسے بھی ہو مظاہروں سے باز رکھا جائے، اس کے لیے اس نے طرح طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کیے. اپنے مخالفین کو شکنجے دینے کی ہر ممکن کوشش کی اور بڑی تعداد میں اخوان المسلمین کے رہنماؤں کو گرفتار کر کے انہیں جیلوں میں ڈال دیا اور سینکڑوں کی تعداد میں ایسے رہنماؤں کو انہوں نے موت کی سزا بھی سنائی. لیکن ایسا لگتا ہے کہ یہ مظاہرے پوری قوت کے ساتھ جاری ہیں اور جمعے کو مصر کے مختلف شہروں میں من جملہ دارالحکومت قاہرہ اور اسکندریہ میں موجودہ حکومت کے خلاف بڑے پیمانے پر مظاہرے ہوئے. ملاحظہ کیجیے سلسلے میں ہمارا یہ تبصرہ.
مصر میں حکومت کے خلاف مظاہروں کا نیا سلسلہ شروع ہو گیا ہے اور موجودہ حکومت کے سیاسی مخالفین مختلف شہروں میں مظاہرے کر رہے ہیں. سیاسی مخالفین ملک کے منتخب صدر محمد مرسی کی جگہ فوج کے سابق سربراہ عبد الفتاح سیسی کی تقرری کو فوجی بغاوت سمجھتے ہیں، جس کا مقصد اقتدار میں فوج کی گرفت کو پہلے کی طرح مضبوط بنانا ہے. یہی وجہ ہے کہ ملک کے سیاسی مخالفین نے حال ہی میں ہونے والے انتخابات کو قبول نہیں کیا اور وہ ایک بار پھر احتجاج کے لیے سڑکوں پر اتر آئے ہیں. احتجاج کے نئے مرحلے میں قاہرہ اور اسکندریہ سمیت مصر کے مختلف شہروں میں جمعے کے روز بھی حکومت مخالف مظاہرے کیے گئے. مظاہرین نے حکومت کے خلاف نعرے لگائے اور ایک بار پھر صدر مرسی کی حکومت کے خاتمے کو فوجی بغاوت قرار دیتے ہوئے اس کی شدید مذمت کی. یہ مظاہرے ایسے وقت میں کیے گئے ہیں جب 30 جولائی کو محمد مرسی کی حکومت کا تختہ الٹے جانے کے بعد سے حکومت مصر نے اخوان المسلمین اور دوسرے سیاسی مخالفین کے خلاف کریک ڈاؤن کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے. مصری حکومت کے سیاسی مخالفین کا کہنا ہے کہ فوجی حکمرانوں نے نمائشی انتخابات کے ذریعے ملک کے پہلے منتخب صدر محمد مرسی کے خلاف بغاوت کو قانونی جواز فراہم کرنے کی کوشش کی ہے، تاہم ان کا یہ اقدام حکومت کے خلاف عوامی جذبات کو ٹھنڈا نہیں کر سکا ہے. سیاسی مخالفین کا یہ بھی خیال ہے کہ محمد مرسی کی حکومت کے خاتمے کے بعد حالات ایک بار پھر 2011 والی صورتحال کی جانب پلٹ گئے ہیں، جب ملک میں حسنی مبارک کی آمریت قائم تھی. مصری رائے عامہ میں یہ رجحان پایا جاتا ہے کہ اس وقت حسنی مبارک کے بغیر ملک میں آمریت قائم ہے اور ملکی نظام فوج اور فوج سے قربت رکھنے والے ایک گروپ کے ذریعے چلایا جا رہا ہے. لہذا ملکی اقتدار کا ڈھانچہ پچھلی ڈگر پر واپس چلا گیا ہے اور اس میں کوئی تبدیلی نظر نہیں آتی. اس دور میں عوام کی سرکوبی اور قوم کے ساتھ خیانت کرنے والوں کو بری کیا جا رہا ہے، جیسا کہ حسنی مبارک کی آمریت کے دور میں بھی ہوتا رہا ہے. مصر کی ایک عدالت کی جانب سے سابق ڈکٹیٹر کو تمام الزامات سے بری کیے جانے پر بھی ملک کی رائے عامہ شدید غصے میں مبتلا ہے اور عالمی سطح پر بھی اس فیصلے کے خلاف شدید رد عمل کا اظہار کیا گیا ہے. مصر کی عدالت کے اس فیصلے نے موجودہ حکومت کے خلاف جاری احتجاج کی لہر میں مزید شدت پیدا کر دی ہے. بہرحال مصری رائے عامہ میں موجودہ صدر عبد الفتاح سیسی کی اب تک کی کارکردگی کے بارے میں منفی رائے کا اظہار کیا جا رہا ہے.
اور ناظرین اب چلتے ہیں پاکستان، جہاں گزشتہ 122 روز سے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے موجودہ حکومت کے خلاف دھرنے اور مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے. کل لاہور میں پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے دھرنے اور مظاہرے کی کال دی گئی ہے. عمران خان نے آج اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ جوڈیشل کمیشن حکومت قائم کرے، ہم کال واپس لے لیں گے. اس صورتحال پر تبصرہ کر رہے ہیں پاکستان کے سیاسی تجزیہ نگار فیصل حکیم.
جی اگر دیکھیں تو پی ٹی آئی کے جو مظاہرے تھے یا جو دھرنا تھا وہ 14 اگست سے شروع ہوا. 14 اگست سے لے کر اب تک کی جو مجموعی طور پر صورتحال ہے وہ اتنی ناخوشگوار نہیں رہی ہے. دونوں اطراف سے کوشش کی گئی ہے. حکومت نے برسر اقتدار ہونے کے باوجود جو مسلم لیگ نون کی حکومت ہے اس نے کوشش کی ہے کہ وہ تحمل کا مظاہرہ کرے. پی ٹی آئی کو ریڈ زون تک جانے کی اجازت دی گئی، وہاں پہ دھرنا دینے کی اجازت دی گئی. ایک ناخوشگوار واقعہ اسلام آباد میں پیش آیا، اس کے بعد جو ہے وہ فیصلہ آباد میں اسی طرح کا ایک ناخوشگوار واقعہ پیش آیا، جس میں اسلام آباد میں تو پولیس نے لاٹھی چارج کیا تھا لیکن اس کے بعد حکومت نے کنٹرول کیا. فیصلہ آباد میں جو تھا وہ صورتحال اس کی مختلف تھی کہ دونوں پارٹی کے کارکن آمنے سامنے آئے، وہاں پہ رہنما نہیں تھے. حکومت نے اس سے بھی رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ دونوں اطراف سے بھی جو بھی تشدد میں ملوث ہوا اس کے خلاف بلا تفریق کاروائی کی جائے گی. اس کے بعد کراچی کا اگر صورتحال دیکھیں، کراچی میں بالکل پرامن مظاہرہ کیا گیا، وہاں پہ کسی قسم کا تشدد دیکھنے میں نہیں آیا ہے. تو ساری صورتحال کو دیکھتے ہوئے جب حکومت نے دوبارہ جو ہے وہ مذاکرات شروع کرنے کا بھی پیشکش کی اور اسے پی ٹی آئی نے قبول کیا ہے، تو یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ دونوں پارٹی یہ چاہتی ہیں کہ جو مسائل ہیں وہ مذاکرات کے ذریعے حل ہو جائیں. وہ تصادم کی طرف نہیں جانے دیتی, کیونکہ دونوں پارٹیز کو یہ بڑی اچھی طرح پتہ ہے, اور صرف ان دو پارٹیز کی نہیں بلکہ پاکستان کی جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں ان کی یہ خواہش ہے کہ مذاکرات کے ذریعے اگر مذاکرات نہ ہوئے اور تصادم کا راستہ اختیار کیا گیا تو وہ ان دونوں پارٹیز کے لیے نقصان کا باعث نہیں ہوگا بلکہ ملک کے لیے نقصان کا باعث ہوگا. پاکستان میں جو جمہوریت کا سلسلہ شروع ہے 2008 سے, اور ایک سیرین گورنمنٹ نے انتخابات کے بعد دوسری سیرین گورنمنٹ کو حکومت دی ہے, پرامن طریقے سے وہ سلسلہ ایک دفعہ پھر 90s کی سیاست کی نظر ہو جائے گا اور وہ جمہوریت کا سلسلہ رک جائے گا. اس لیے دونوں پارٹیز جو ہے وہ تصادم سے گریز جاتی ہیں, اور انہیں یہ پتا ہے کہ اگر تصادم کی صورتحال ہوئی تو وہ پھر جمہوریت کے لیے بھی خطرہ ہوگا اور اس ملک کے لیے پاکستان کے لیے بہت بڑا خطرہ ہوگا. اس لیے پی ٹی آئی کے اتحادی, مسلم لیگ نون اور مسلم لیگ کے اتحادی اور جو غیر جانبدار جماعتیں ہیں وہ تمام یہ چاہتی ہیں کہ جو مذاکرات ہیں انہیں کا راستہ اختیار کر کے مسائل حل کیے جائیں اور اس طرح کا لاعمل بنایا جائے کہ جو جمہوریت کا جو پہیہ چل رہا ہے وہ چلتا رہے اور ملک کو بھی نقصان نہ پہنچے.
اور اب ایک بین الاقوامی موضوع, جب سے یوکرین کا بحران شروع ہوا ہے امریکہ اور روس کے درمیان کسی نہ کسی بہانے سے کشیدگی میں اضافہ ہوتا ہی جا رہا ہے. اس درمیان روس نے امریکہ کے اس الزام کو سختی کے ساتھ مسترد کر دیا, جس میں امریکہ نے یہ کہا ہے کہ روس انٹرمیڈیٹ رینج یا درمیانہ فاصلے کے مار کرنے والے ایٹمی ہتھیاروں کے معاہدے آئی این ایف کی خلاف ورزی کر رہا ہے. روس نے کہا ہے کہ امریکہ کو چاہیے کہ اپنے اس الزام کا ثبوت پیش کرے, جبکہ امریکہ نے کہا ہے کہ اس کے پاس ایسے ثبوت ہیں جو وہ پیش کر سکتا ہے. ملاحظہ فرمائیے سلسلے میں ہمارا یہ تبصرہ.
روس کی وزارت خارجہ نے امریکی الزام کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ واشنگٹن کسی ثبوت کے بغیر ماسکو پر انٹرمیڈیٹ نیوکلیئر فورس ٹریٹی کی خلاف ورزی کا الزام عائد کر رہا ہے. امریکہ نے جمعرات کے روز روس پر الزام لگایا تھا کہ وہ 1987 میں طے پانے والے مذکورہ معاہدے کی خلاف ورزی کا مرتکب ہوا ہے. امریکہ کا دعویٰ ہے کہ روس کی جانب سے جدید کروز میزائلوں کے تجربات انٹرمیڈیٹ نیوکلیئر فورس ٹریٹی کے منافی ہیں. روسی حکام نے امریکہ سے کہا ہے کہ وہ اپنے اس دعوے کے پختہ ثبوت فراہم کرے. ادھر امریکی نائب وزیر خارجہ گوتے مولر نے اپنے ایک بیان میں دعویٰ کیا ہے کہ واشنگٹن روس کو مذکورہ معاہدے کی پاسداری پر مجبور کرنے کی غرض سے لازمی اقدامات انجام دے گا. روس نے امریکہ پر جوابی الزام عائد کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ روس نہیں بلکہ امریکہ ہے جو مسلسل آئی این ایف معاہدے کی خلاف ورزی کر رہا ہے. روس کا کہنا ہے کہ امریکہ کی جانب سے اینٹی میزائل سسٹم کی آزمائش کی غرض سے جن میزائلوں کے تجربات کیے جا رہے ہیں وہ طویل اور درمیانی فاصلے تک مار کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں, اور اس کا یہ اقدام اینٹی نیوکلیئر فورس ٹریٹی یا آئی این ایف کی خلاف ورزی کے زمرے میں آتا ہے. روس امریکہ کے ڈرون طیاروں کے استعمال پر بھی معترض ہے, جو ماسکو کے بقول کروز میزائل کی ایک قسم ہے, اور آئی این ایف معاہدے میں اس کا ذکر کیا گیا ہے. روس اسی طرح امریکہ کی جانب سے رومانیا اور پولینڈ میں MK-41 میزائل لانچروں کی تنصیب کے فیصلے کو مذکورہ معاہدے کی خلاف ورزی تصور کرتا ہے, کیونکہ امریکہ کا یہ میزائل سسٹم درمیانے فاصلے تک مار کرنے والے کروز میزائل فائر کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. ایسا دکھائی دیتا ہے کہ موجودہ حالات میں امریکہ روس کی جانب سے انٹرمیڈیٹ نیوکلیئر فورس ٹریٹی کی خلاف ورزی کے معاملے کو اٹھا کر ماسکو پر دباؤ بڑھانے کا ارادہ رکھتا ہے, تاکہ اس طرح سے یوکرین کے بارے میں ماسکو کو اپنے موقف میں تبدیلی پر مجبور کیا جائے. البتہ یہ پہلی بار نہیں ہے جب امریکہ نے روس کی جانب سے مذکورہ معاہدے کی خلاف ورزی پر تشویش کا اظہار کیا ہے. سن 2007 میں روسی صدر ولادیمیر پوتن نے دھمکی دی تھی کہ اگر امریکہ نے یورپ میں میزائل ڈیفنس شیلڈ کی تنصیب کے منصوبے پر عمل درآمد کیا تو ماسکو انٹرمیڈیٹ نیوکلیئر فورس ٹریٹی سے باہر نکل جائے گا. امریکہ نے سن 2007 میں مشرقی یورپ کے ملکوں پولینڈ اور جمہوریہ چیک میں میزائل شیلڈ کی تنصیب کے منصوبے کا اعلان کیا تھا. حالانکہ انٹرمیڈیٹ نیوکلیئر فورس ٹریٹی میں طے پایا تھا کہ روس کی جانب سے درمیانے فاصلے تک مار کرنے والے میزائلوں کے تجربات سے گریز کی صورت میں امریکہ بھی اپنے ایسے ہی پروگرام کو ترک کر دے گا, جبکہ یورپ میں میزائل شیلڈ کی تنصیب کے منصوبے پر بھی عمل درآمد نہیں کرے گا. روس سمجھتا ہے کہ انٹرمیڈیٹ نیوکلیئر فورس ٹریٹی معاہدے پر یک طرفہ عمل درآمد اس کی قومی سلامتی کے مفاد میں نہیں ہے, لہٰذا اس نے امریکہ کے میزائل شیلڈ پروگرام کے جواب میں پولینڈ کی سرحدوں کے قریب دو قسم کے الیگزینڈر میزائل نصب کرنا شروع کر دیے ہیں. ایسا دکھائی دیتا ہے کہ ماسکو ان اقدامات کے ذریعے روس کے خلاف امریکہ اور یورپ کے مخاصمانہ اقدامات پر کھلا رد عمل ظاہر کرنا چاہتا ہے، اور اس کی اہم وجہ یہ ہے کہ مغرب نے یوکرین کے معاملے پر روس کے خلاف اقتصادی اور مالی پابندیاں مزید سخت کرنا شروع کر دی ہیں۔
اور ناظرین، اب رواں ہفتے کے ایک اہم اور یوں کہا جائے کہ انسانی تاریخ کے ایک عظیم واقعے کا ذکر کرتے ہیں۔ عراق میں سرگرم دہشت گرد گروہ داعش کی تمام تر دھمکیوں کے باوجود عراق اور دنیا کے بیشتر ملکوں کے تقریباً 2 کروڑ زائرین نے کربلا معلی میں عربین حسینی کے پروگراموں میں شرکت کر کے ایک بار پھر دہشت گرد گروہ داعش اور اس کے آقاؤں کے منہ پر زوردار تماشا لگایا ہے، اور اس بات کا اعلان کیا ہے کہ حسینی مشن قیامت تک جاری رہے گا اور حسینیوں کو یزیدی دہشت گردوں کی دھمکیوں سے مرعوب نہیں کیا جا سکتا۔ 2 کروڑ کا اجتماع پرامن طریقے سے منعقد ہوا، وہ بھی ایک ایسے ملک میں جہاں کے بعض علاقوں میں دہشت گرد گروہ اپنی تمام تر سازشوں اور طاقتوں کے ساتھ سرگرم ہے اور اس کے علاقائی اور مغربی سرپرست اس کی ہر طرح کی اسلحہ جاتی اور مالی مدد بھی کر رہے ہیں۔ اس موضوع پر ہم نے گفتگو کرنے کے لیے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے ایران کے سیاسی امور کے ماہر جناب ڈاکٹر محمد حسین دوری صاحب کو، ان سے گفتگو کریں گے۔ السلام علیکم جناب۔
میں ہم سلام عرض میکنم خدمت شما و
میں بھی آپ کی خدمت میں اور ناظرین کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔
شکریہ دوری صاحب۔ کل جو کربلا معلی میں زائرین کا، سوگواروں کا، حسینیوں کا اتنا بڑا اجتماع ہوا، سب سے پہلے تو میں اس شاندار اجتماع پر آپ کی نظر چاہوں گا۔
خدمتتون عرض کنم که به نظر من،
میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ میری نظر، میرے خیال میں کہ 1979 سے لے کے اب تک، جس میں اب دیکھیں کہ مراسم اربعین، دیکھیے سن 61 ہجری سے جب سے قیام حسینی اور انقلاب حسینی کا مشاہدہ دنیا نے کیا ہے، نواز رسول امام حسین وہ واحد ہستی ہیں کہ جن کا مسلسل اربعین بھی منایا جاتا ہے۔ یہ حضرت ابا عبداللہ الحسین علیہ الصلاۃ والسلام کے خون کا اثر ہے کہ جنہیں سار اللہ کہا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ داعش جو ہے وہ کربلا سے صرف 40 کلومیٹر کے فاصلے پر موجود تھا اور اس نے دھمکیاں بھی دے رکھی تھی، اور ظاہر ہے کہ خودکش حملوں کا بھی خطرہ تھا، راکٹی حملوں کا بھی خطرہ تھا، لیکن آپ دیکھیں کہ خود عراقی عوام اور دنیا کے 50 سے زائد ملکوں کے زائرین، امریکہ، ایشیا، یوروپ، مشرق اور مغرب، ہر جگہ سے لوگ وہاں پہنچے، اربعین میں انہوں نے شرکت کی۔ یہ ایک چیز جو نجف سے کربلا کے درمیان جو عظیم ترین جو لوگوں نے پیدل کا راستہ، دیکھا کہ ان لوگوں نے، یعنی یہ اپنا جلوس میں نجف سے لے کے کربلا تک یہ مرگ بھر امریکہ کے نعرے بھی لگا رہے تھے، اور بہت سے زائرین جو کلو ارزن کربلا کے نعرے بھی لگا رہے تھے۔ یہ در حقیقت یہ ظلم، ان کے ظلم کی مخالفت اور مکتب عاشورہ سے جو انہوں نے درس حاصل کیا ہے کہ ہر حال میں ظلم کی مخالفت کرنی ہے، یہ اس کی نشاندہی کرتا ہے۔ یہ اس سے دنیا کے تمام مسلمانوں، صرف شیعوں کا نہیں بلکہ جتنے بھی فرزندان توحید ہیں، سب کی حوصلہ افزائی ہوئی ہے کہ اس طرح سے دوسری طرف جو مخالف کیمپ ہے اس میں ایک کمزوری کا بھی باعث بنے گا۔ یہ آپ دیکھیں کہ داعش جو ہے وہ اپنے تمام تر دھمکیوں اور دہشت گردی کے باوجود وہ زائرین اور عزاداروں کی تعداد کو کم نہیں کر سکا ہے، اور مراسم، خود اربعین کا جو عظیم شان اجتماع ہے، اس کا جو اثر ہے وہ آپ دیکھیں کہ مخالف محاذ پر اس کا اثر، آپ دیکھیں کہ اس کا یقیناً یہ ایک مسلمانوں کے مختلف طبقات اور امت مسلمہ کے عظیم ترین اتحاد کا مظہر تھا یہ اربعین کا اجتماع۔ اور مخالف کیمپ میں اس سے ایک زلزلہ پیدا ہو گیا, اس میں تزلزل جو ہے وہ بالکل واضح ہے. آپ یہ دیکھیں کہ اربعین کا جو اجتماع ہے یہ صرف شیعوں سے مختص نہیں ہے بلکہ اس میں مختلف کاروان دوسرے مذاہب کے لوگوں کے بھی موجود تھے. ہم نے دیکھا کہ بہت سے اس میں عیسائی بھی آئے تھے, سنی دیگر ادیان کے ماننے والے بھی, حتیٰ بہت سے لوگ جو شمالی عراق میں رہے ہیں اور جو داعش کے حملوں میں کے ظلم و ستم کا بھی نشانہ بنے ہیں اور انہوں نے بھی شرکت کی تھی. یہ یعنی یہ آگے آگے تھے یہ اربعین کے عظیم جلوس میں. تو اس سے آپ دیکھیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ صرف اس بات کا مظہر ہے کہ خون حسین آج بھی زندہ ہے, اس کے اثرات آج بھی باقی ہیں اور آج بھی پوری دنیا کو یہ خون متاثر کر رہا ہے. اور جو لوگ اسلام کے شبیہ کو بگاڑنا چاہتے ہیں انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ محاذ اسلام زندہ ہے اور ان کی سازشوں کو کبھی کامیاب نہیں ہونے دے گا.
جناب دروی صاحب, سن 61 ہجری میں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت کے سامراج کے خلاف ظاہر قیام کیا تھا, اور آج 1436 ہجری قمری میں آپ دیکھیں کہ ان کے چاہنے والے اربعین حسینی کے موقع پر اس طرح سے سامراج اور بڑی طاقتوں اور اسلام دشمن قوتوں اور وقت کے یزیدیوں کے خلاف اپنی نفرت, بیزاری اور حتیٰ قیام کا اعلان کریں, تو کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اربعین اب صرف عزاداری اور سوگواری کا ہی نام نہیں رہ گیا بلکہ اس سے آگے بھی ایک اور واقعے میں تبدیل ہو چکا ہے؟
دیکھیے اربعین یہ مسلمانوں کے عملی اقدام کا نام ہے, کاروان امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے ہمدردی کے لیے. یہ جو صدائے حل من ناصر, ناصر کی جو امام حسین علیہ السلام کی آواز آئی تھی کہ کوئی ہے مدد کرنے والا, یہ صدائے حل من ناصر یہ ہر زمانے میں اور ہر دور میں موجود ہے, اور یہ لبیک تھا. اور یہ جو جو عظیم واقعہ جس کا ہم نے مشاہدہ کیا, حتیٰ بہت سے ملکوں میں, بہت سے اقوام میں, بہت سے حکومتوں میں یہ لوگ جو تھے یہ انہوں نے روکنے کی کوشش کی تھی کہ زائرین جو ہیں, جیسے سعودی عرب میں کہ زائرین جو ہیں وہ اربعین پر عراق نہ جا سکیں. یہ آپ دیکھیں کچھ مشکلات ویزے وغیرہ کی بھی تھی, لیکن الحمدللہ زائرین کا جو جوش و ولولہ تھا وہ ان تمام رکاوٹوں کو اس نے دور کر دیا. دیکھیے ہمارا جو دشمن ہے یہ نہ داعش ہمارا دشمن ہے نہ دوسرے لوگ, جو اصل میں یا جو اصل ہمارے جو اصلی دشمن ہیں وہ اسرائیل اور امریکہ ہیں. دیکھیے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو دشمن ہے ہمارا وہ ہر لمحہ ہمارے خلاف سازشوں میں مصروف ہے. آپ دیکھیے وہ عناصر جو اپنے اختیار میں ہیں یا وہ عناصر کہ جن کی باگ ڈور کسی اور کے اختیار میں ہیں اور جن کے اندر خشونت پیدا کی گئی ہے, یہ تشدد پیدا کیا گیا ہے, خود قلب عراق میں ان کو لایا گیا تاکہ اسلام کی شبیہ کو مختوش کیا جائے, لیکن ہم نے اسلامی دنیا نے ثابت کر دیا کہ یہ جو داعش کو تشکیل دینے کی جو سازش کی گئی اور اتنا بڑا منصوبہ تیار کیا گیا, یہ ایک دن میں عملی اقدام سے مسلم امہ نے اس کو ناکام بنا دیا, اس کو نقش براب کر دیا. آپ دیکھیں کہ کسی خاص حکومت کی طرف سے یہ جو کوئی مدد نہیں ہوئی تھی, اصل میں اہل اسلام امت واحدہ ہیں, اور اربعین پر جو اس بات کا انہوں نے ثبوت دیا ہے کہ سرحدیں جو ہیں وہ امت مسلمہ کے لیے اور حسینیوں کے لیے سرحدیں کوئی معنی نہیں رکھتی ہیں. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام یہ جو ویزے کی اور اس کی جو دوسری جو مشکلات ہیں وہ سب دور کر دیتا ہے, اور حسینیوں کا مکتب ایک ہے.
میں اگلا سوال آپ سے کرنا چاہوں گا کہ آپ دیکھیں کہ ظاہر جیسے کہ آپ نے اشارہ کیا کہ سعودی عرب اور بعض جو دیگر طاقتیں تھیں انہوں نے اپنے ایجنٹوں کے ذریعے جو کہ دہشت گرد ہیں داعش کے ذریعے یہ کوشش کی کہ اس طرح سے پرشکوہ انداز میں عربین حسینی کا اجتماع نہ ہونے پایا اور داعش نے دھمکیاں بھی دی تھیں. آپ دیکھیں کہ اتنے بڑے اجتماع کو پرامن طریقے سے اور کامیاب طریقے سے منعقد کرانا اور وہ بھی ایک ایسی حکومت کے ذریعے جس کو امریکہ اور علاقے کی بعض طاقتوں کی طرف سے کمزور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے یعنی عراقی حکومت, اس کے باوجود بھی عراقی فوج, وہاں کے سیکورٹی اداروں, وہاں کی حکومت, حتی عوام نے شاندار طریقے سے پرامن ماحول میں یہ جو پروگرام تھا اس کو منعقد کرایا. تو اتنا بڑا واقعہ پرامن طریقے سے انجام پا گیا. تو آپ اس سلسلے میں عراقی حکومت, فوج اور وہاں کے سیکورٹی جو ادارے ہیں ان کی توانائیوں کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے, جبکہ دوسری جو مغربی طاقتیں وہ کہتی ہیں کہ ان کے پاس امن و امان برقرار رکھنے کی توانائی نہیں.
دیکھیے میرا ایک نظریہ ہے کہ وہ دیکھیے ہم نے اس بات کا مشاہدہ کیا ہے کہ عربین کا جو وہ جو اجتماع ہے یہ حج کے اجتماع سے کئی گنا بڑا اجتماع ہوتا ہے اور ہر سال یہ اجتماع منعقد ہوتا ہے. ایک جو اہم نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ سعودی عرب در حقیقت اپنے خیال میں کہ وہ کہ جو اپنے آپ کو خادم الحرمین شریفین کہتے ہیں وہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ کنارے لگ رہے ہیں. فطری طور پر یہ کہ امت جو حقیقی اسلام ہے یہ ان سے جب اس کا سامنا ہوگا تو یقیناً اس کو حاشیے پر جانا پڑے گا. یہ جو سعودی, لیکن آپ دیکھیں کہ لیکن یہ سوال کہ زائرین تمام تر خطرات اور دھمکیوں کے باوجود کیوں اس مقدس سرزمین کی طرف آئے, اس کی وجہ یہ ہے کہ حسین ابن علی نے ہمیں سکھایا ہے کہ ہم چاہے مارے جائیں چاہے ہم اپنے دشمنوں کو ماریں دونوں حالت میں ہم کامیاب ہیں. یعنی اگر ہم ذلت اور رسوائی کے ساتھ ان کے ساتھ ہم زندگی نہیں گزار سکتے. لہذا آپ دیکھیں کہ جو ملت اسلامیہ ہے, امت اسلامیہ ہے, فرزندان توحید, انہوں نے اپنی عملی موجودگی کا ثبوت دیا ہے عملی میدان میں, جبکہ یہ خطرہ موجود تھا کہ ایک کوئی شخص آ کے اس اجتماع میں خودکش دھماکہ کر دے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ یہ تو تھا کہ مطلب یہ اتنے بڑے اجتماع کا انتظام و انصرام اور ان کو منظم رکھنا یہ کوئی آسان کام نہیں تھا, لیکن یہ تو خود جو جذبہ حسینی تھا جس نے, عشق حسینی تھا جس نے اس کو کامیاب بنایا, اور یہ عشق حسینی نسلن بعد نسلن منتقل ہو رہا ہے. یہ لوگ جو ہیں یہ حسینی یہ مادی چیزوں کا جو ہے کی پرواہ نہیں کرتے کہ اگر ہم راہ حق میں مارے گئے تو الحمدللہ یہ ہمارے لیے افتخار ہے. تو آپ دیکھیں کہ ہمیں یہ فکر نہیں کہ اگر ہم مارے گئے تو کیا ہوگا.
میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ اس بار کے عربین کا پیغام کیا تھا دوستوں کے لیے بھی اور دشمنوں کے لیے بھی.
دیکھیں میرا نظریہ یہ ہے کہ ہر اجتماع جو اجتماع بھی اس بات کا باعث بنے کہ امت اسلامیہ کی تقویت ہو تو اس کا ایک اثر یہ ہے کہ سامراج کمزور ہوگا. داعش کو یہ ماموریت دی گئی تھی, یعنی داعش کا اصل کام یہ ہے کہ استکبار کامیاب نہ کمزور نہ ہونے پائے, استعمار کمزور نہ ہونے پائے. عربین کے اس سال کا پیغام یہ تھا کہ جتنا بھی عوام کی موجودگی میدان عمل میں زیادہ ہوگی, جتنا عوام کی بینش دینی جو زیادہ بڑھے گی, اور دین اور اسلام سیاست جتنا ایک دوسرے کے قریب تر آئیں گے. آپ دیکھیں کہ مدینے سے ہزاروں کلومیٹر سے مکے کی طرف اور پھر کوفہ اور کربلا جو یہ سفر ہوا تھا اس زمانے میں, امام حسین علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا ہے کہ آپ کا یہ سفر جو تھا یہ نہیں انل منکر کے لیے تھا, یہ برائیوں سے روکنے کے لیے اور اچھائیوں کا حکم دینے کے لیے تھا. یہ اس وقت بھی یعنی امام حسین علیہ السلام نے استعمار کو ختم کرنے کے لیے اقدام کیا تھا, اور پھر اس کے لیے نہ کسی فتوے کی ضرورت ہے کہ لوگوں کو بھیجا جائے نہ کوئی اجبار تھا. یہ ایک عشق
تشنے جواب رہے گا. دشمنوں کو کیا پیغام گیا اس اجتماع سے, کل کا جو اجتماع تھا کربلا مولا میں؟
دیکھیے پیغامی کے جو پیغام جو اس اجتماع سے دشمنوں کو گیا ہے, اس کو ہم زائرین کے نعروں میں تلاش کر سکتے ہیں. نائرین کا ایک نعرہ یہ تھا کہ کلو ارضن کربلا, یعنی جہاں بھی کربلا ہوگی, جہاں بھی ہماری ضرورت ہوگی وہاں ہم موجود ہوں گے. ایک نعرہ ان کا یہ تھا کہ ہم عاشورہ کے جذبے کے ساتھ میدان میں آئے ہیں, اور اگر ہم پیاسے رہیں بھوکے رہیں اس کے بعد بھی ہم اپنا اقدام کریں گے. ایک نعرہ یہ تھا کہ ہم حسینی ہیں, اور آپ دیکھیں کہ کربلا کے راستے میں کہ ہم حسینی ہیں اور جب تک ہم زندہ ہیں حسینی رہیں گے. یہ اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ در حقیقت جو پیغام استعمار کے لیے اس سے مل جاتا ہے وہ یہ کہ یہ بتایا گیا کہ ہم تمہارے مقابلے میں آخری دم تک کھڑے ہوئے ہیں, اور آخر وقت تک ہم اس راستے پر باقی ہیں, اور جہاں بھی ضرورت ہوگی دین کے لیے, اپنے دین کے لیے, اپنے مکتب کے لیے ہم اپنی جان کا قربانی
پیش کریں گے. بہت بہت شکریہ جناب دوری صاحب. ناظرین, آپ نے ہمارے معزز مہمان کی گفتگو ملاحظہ فرمائی, اور جیسا کہ آپ نے اپنی گفتگو فرمایا کہ وہاں جو لوگ شریک تھے اور جتنی بڑی تعداد میں شریک تھے اور جس عزم حوصلے کے ساتھ شریک تھے اور جس طرح کا وہ نعرہ دے رہے تھے یا نعرے لگا رہے تھے, اس سے یہ بات ظاہر تھی کہ جو حسینی راہ پر چلتا ہے نہ تو دہشت گردوں سے ڈرتا ہے اور نہ ہی ان کے آقاؤں سے ڈرتا ہے. اور جیسا کہ زائرین کا نعرہ تھا کہ ہم حسینی ہیں اور اس وقت تک حسینی رہیں گے جب تک زندہ رہیں گے, اس راہ میں اگر ہم مر جائیں تو ہمیں اس کا کوئی خوف نہیں. اور ظاہر ہے کہ بہت بڑا پیغام تھا. 2 کروڑ کا اجتماع, یہ داعش اور ان کے آقاؤں, ان کے سرپرستوں, سامراجی قوتوں, اسلام دشمن عناصر اور جو بھی عالم اسلام میں تفرقہ پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں, سب کے لیے ایک بہت بڑا پیغام تھا کہ 40 نہ صرف ایک سوگواری کا اجتماع ہے بلکہ مسلمانوں کے اتحاد, ان کی یکجہتی اور ان کی اخوت کا ایک مضبوط پلیٹ فارم بھی. اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے علی عباس رضوی اور دیگر ساتھیوں کو اجازت دیجیے. خدا حافظ و شکریہ.